إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے دروس میں، پچھلے دو درسوں میں لا الہ الا اللہ اس کلمہ توحید سے انتفاع کی شرطیں، کہ یہ کلمہ ایک انسان کو آخرت میں نفع پہنچائے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اللہ کے ہاں قابل قبول بنے، اس کی قبولیت کی اور اس سے انتفاع کی، فائدہ اٹھانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کا مطالعہ ہم نے، مذاکرہ ہم نے پچھلے دروس میں کیا، جن میں سے چار شرطوں کا بیان مکمل طور پر ہم نے دیکھا اور تین شرطوں کا تذکرہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہوگا. ممکن ہے بہت سارے لوگ پچھلے دروس میں نہ ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو کہ واقعی وہ کیا شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا کلمے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری. ان سات شرطوں کو علامہ الحکمی نے اپنی کتاب معارج القبول میں بیان کیا ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یہ اسی لیے اقرار ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اس کو دنیا میں اللہ رب العالمین کی نصرت اور آخرت میں جنت کا حقدار بنائے. وہ اسی لیے کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آئے اور اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے. اس کا یقین ہوتا ہے کہ کلمہ قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گا اور اسی کلمے کی بنیاد پر اس کی نجات ہوگی، اسی کلمے کی بنیاد پر اس کو جنت ملے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ثم مات على ذلك، اور پھر اسی کلمے پر اس کی موت بھی ہو، الا دخل الجنہ، تو ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جنت والا کلمہ ہے. جس نے یہ کلمہ پایا اس کے لیے جنت میں جانا ممکن ہے، لیکن کیا صرف اس کلمے کا اقرار کر لینا کافی ہے؟ آپ راستے میں کسی بھی آدمی کو کھڑے کر کے پڑھنے کے لیے کہیں اور وہ پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ اب تو جنتی ہو گیا؟ نہیں. ہر چیز کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں. کسی آدمی کو آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، پڑھ لی اس نے، آپ نے پوچھا وضو کیا تھا؟ نہیں. آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ لی. کیا اس کی نماز پڑھنے سے اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں. نماز کی قبولیت کے لیے کئی شرطیں ہیں، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، آخرت میں اس نماز پڑھنے سے فائدہ ہو، یہ نماز اس کے لیے نفع بخش ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں اور بھی کرنا ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، طہارت، نیت اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، خشوع وغیرہ ہیں، ساری چیزیں ہیں، جب جا کے اس کی نماز اس کے لیے نماز بنے گی. نماز پڑھو، پانچ وقت کی نماز پڑھو، عشاء کے وقت میں فجر سے لے کے عشاء تک کی پانچوں نمازیں پڑھ رہا ہے، کیا قبول ہوں گی؟ نہیں، کیونکہ نماز کے لیے اس کے اوقات کی رعایت بھی ضروری ہے. کوئی آدمی فجر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب جی میں آئے پڑھتا ہے، کیا ایسے آدمی کو نماز پڑھنے والا کہا جائے گا؟ کیا واقعی اس کی نماز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ نہیں. تو کسی چیز سے واقعی نفع اٹھانے کے لیے وہ چیز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اس کے لیے اس کام کے کرنے کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ چیز مقبول اور نافع بنتی ہے، نفع بخش بنتی ہے. تو کیا لا الہ الا اللہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ یقیناً. اس کلمے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور بھی کچھ کام کرنے ضروری ہے. وہ کام کیا ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ سے فائدہ اٹھانے کی سات شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں کا مطالعہ ہم ان پچھلے دو درسوں میں کرتے آئے، اور آج جو بچی ہوئی باتیں ہیں انشاءاللہ اس کا ہم مذاکرہ کریں گے تاکہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوں. علامہ حکمی نے کچھ ابیات میں، کچھ اشعار میں یہ سات باتیں جمع کی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وفقك الله لما احب. کہتے ہیں کہ سات شرطیں ہیں جن کی قید ہے اس کلمے کے لیے. وفي نصوص الوحي حقا وردت، اور وحی کی نصوص میں حق کے ساتھ یہ شرطیں نازل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں. فانه لم ينتفع قائلها، اور ان کا اس کلمے کا کہنے والا فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکتا ہے. بالنطق الا حيث يستكملها، جو زبان سے اس کا اقرار کریں جب تک کہ ان سات شرطوں کا کمال درجے میں اہتمام نہ کرے، پورا نہ کرے، وہ اس کلمے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہتے ہیں العلم واليقين والقبول. نمبر ایک، علم، اس کلمے کا، اس کے معنی کا، اس کی شروط کا، اس کے تقاضوں کا علم اس کو ہونا چاہیے. العلم والیقین، دوسرا، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے سچا ہونے کا یقین، اس کلمے کا کلمہ نجات ہونے کا یقین ہو. العلم والیقین والقبول، اس کے حق ہونے کے یقین کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے جو بھی معنی ہیں اس کو قبول یاد بھی کرے، اس کلمے کو قبول کرے، اور یہ جو کلمہ حقیقت اس کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اس کو قبول کرے، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرے. یقین کرنا الگ ہے، قبول کرنا الگ ہے. بہت ساری چیزیں آدمی یقین کر لیتا ہے، دل میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن کہتا نہیں مانتا میں. تو قبول کرنا مان لینا ہے، یقین کرنا دل میں آدمی کی یقین آ جائے کہ یہ بات صحیح ہے اور اس کو قبول بھی آدمی کرے. والقبول والانقیاد فدر ما اقول، کہتے اور چوتھی شرط کیا ہے؟ الانقیاد، اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ تعالی کی فرما برداری میں سونپ دینا، اپنے آپ کو تابع کر دینا. جب میرا رب اور میرا معبود اللہ ہے، جو اللہ کہے گا میں وہ کروں گا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے ڈال دینا، جھکا دینا، جو میرا رب حکم دے گا میں مانوں گا، جہاں وہ لے جائے گا میں جاؤں گا، جس راستے پر چلنے کا وہ حکم دے گا میں اسی پر چلوں گا. انقیاد، حکم ماننا نہیں، انقیاد فرما برداری نہیں، انقیاد فرما برداری. آپ دیکھیے چوتھی جو چیز ہے، فرما برداری دل سے نہیں ماننے والا بھی کرتا ہے. اسکول کے بچوں کو آپ دیکھیے، ٹیچر نے کہا ہے یہ آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، دل نہیں چاہتا، کیا پسند نہیں کرتا ہے، آپشن نہیں ہے، آپشن اس کے پاس نہیں ہے، اس کو ہوم ورک بالکل پسند نہیں ہے، نہیں کروں گا میں، پٹائی ہوگی، اس ڈر سے کرتا ہے. دل سے وہ حکم ٹیچر کا اس کو پسند نہیں. آفس کا آپ کا باس ہے، اوور ٹائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ کو، فلاں کام فلاں جاب آپ کے ذمہ دیا ہے، پروجیکٹ آپ کو دیا ہے، بالکل بھی پسند نہیں آپ کو، باس بھی پسند نہیں، اس کا حکم بھی پسند نہیں، وہ کام بھی پسند نہیں، لیکن آپ کو تنخواہ چاہیے. اگر آپ نے انکار کر دیا آپ کو جاب سے نکال دے گا. آپ کو اس سے نفرت ہے لیکن آپ اس کی بات مانتے ہو، یہ انقیاد نہیں ہے. انقیاد یہ ہے کہ بندے کو رضا سے، اپنی رضا مندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مانے، یہ سمجھے کہ اس میں میری بھلائی ہے. ڈاکٹر کی دوا کڑوی ہوتی ہے، اس کی کڑواہٹ پسند نہیں، لیکن دوا دوا کے لیے پیسے دیتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، جیسے ہی دعوت میں جاتا ہے ذرا ٹھہرو، پہلے دوا نکال کے کھاتا ہے، کبھی شوگر کی، کبھی بی پی کی، کبھی کوئی اور دوا. ڈاکٹر نے کہا کھانے سے پانچ منٹ پہلے کھانا پڑے گا آپ کو. دوا ضروری ہے، اس میں اپنا فائدہ مانگتا ہے اور ڈاکٹر کی بات کو مانتا ہے. کیوں؟ اس میں اپنا بھلا مانتا ہے، ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ مانتا ہے کہ اس نے بتایا میرا فائدہ اس میں ہے، چاہے دوا میں کتنی ہی کڑواہٹ کیوں نہ ہو، یہ میرے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر بندوق لے کے ہیں اس کے سامنے پیچھے، نہیں کھائے گا تو سر میں گولی لگا دوں گا، نہیں، پھانسی ہو جائے گی، نہیں، کوئی سزا ہے نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلا گھر میں ہے، کھانے کے وقت میں، فلاں وقت میں، کھانے کے بعد خود سے اپنی جیب سے نکال کے دوائی کھاتا ہے. کوئی جبر ہے کسی کی؟ کوئی اس کے اوپر طاقت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس کو اپنے لیے دل سے ضروری سمجھ کے فرما برداری کرتا ہے. انقیاد کہ اللہ کے حکم میں اپنی بھلائی ماننا، اس حکم کو برا نہیں سمجھنا، اس سے ناراض نہیں ہونا، دل میں اس کی مخالفت نہیں ہونا، ایسی فرما برداری کہ دل سے فرما برداری ہو، اپنا بھلا مانے اس میں، اپنی سعادت سمجھے اللہ کا حکم ماننے میں میری کامیابی ہے. آپ دیکھیں منافقین بھی تو اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل بن کے، بالکل نماز پسند نہیں ان کو، لیکن کیا کریں، اگر نماز میں نہیں آئیں گے لوگ پہچان لیں گے کہ مسلمان نہیں منافق ہے. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مجبوراً نماز پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، ان کی فرما برداری اللہ کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی فرما برداری لوگوں کی وجہ سے تھی. سمجھے اس کو کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں، آگے آئے گا وہ انشاءاللہ، تو بوجھل بن کر اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی اللہ کی نسبت سے کوئی معاملہ نہیں ہے، نماز کا پڑھنا لوگوں کے لیے ہے. تو کوئی آدمی حکم مانے اللہ کا، واقعی انقیاد نہیں. انقیاد یہ ہے کہ پوری طرح سے تابع ہو، سمجھ میں آئے گا تو بھی مانوں گا، نہیں آئے گا تو بھی مانوں گا. نفس قبول کرے گا پسند کرے گا تو بھی مانوں گا، اور نفس اگر پسند نہ کرے تب بھی مانوں گا، نفس کو جبر کر کے کام کراؤں گا۔ روزہ نہیں چاہتا ہے دل، نفس چاہتا ہے بھوکا رہو پیاسا رہو، نہیں، نفس کھانے کے وقت میں کھانا مانگتا ہے، بھوک لگی ہے، اندر سے لذت کی طلب ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، دل میں کبھی یہ نہیں آئے۔ انقیاد کیا ہے؟ دل میں یہ بات نہ آئے، کیا دے دیا اللہ نے حکم؟ صحیح نہیں حکم، رزق دینے والا بھوکا رکھے کیا فائدہ ہے؟ یہ حکم غلط، یہ انقیاد ہے نہیں، یہ بغاوت ہے اللہ کی، اللہ کی حکمت میں تنقیص ہے، نقص نکالنا ہے۔ انقیاد کیا ہے؟ میرے رب نے اگر حکم دیا ہے تو اسی میں میری بھلائی ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرا بھلا کس میں ہے، اور میں اپنے رب کے لیے بھوکا رہوں گا۔ حرام سے اگر روکا تو اس سے تو رکتا ہی ہوں، حلال سے بھی روک دے اس سے بھی رکوں گا، میرے رب کا حکم میری چاہتوں سے بڑا ہے، اس کو انقیاد کہتے ہیں، دل و جان سے اس حکم کو مان لینا ہے، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ انسان کی جذبات بعض اوقات اس کے ایمان پر غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالی جو حکم دے اس کو مان لینا، اور جو حالات ڈالے ان حالات میں اللہ سے راضی رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، انقیاد انسان میں ہونا چاہیے، کامل تابعداری۔ زمین کا جھگڑا ہے، اسلامی عدالت میں لے گیا اس امید کے ساتھ فیصلہ میرے فیور میں آئے گا، اب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا دے دیا، تمہاری زمین نہیں اس کی زمین ہے، یہ اتنا ٹکڑا تمہارا اتنا تمہارا، یہ گھر تمہارا نہیں ہے اس کا ہے، اب کیا ہو گیا؟ شریعت کا حکم بتایا اس نے کہ دیکھیے ایسا نہیں ایسا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ تاکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا، دیکھو شریعت کے حساب سے فیصلہ کرنے کا منمانی نہیں کرنا ہے، کیونکہ امید کیا تھی کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، شریعت کے حساب سے چلنا ہے، اچھی بات ہے۔ قاضی صاحب کے پاس گئے، قاضی صاحب نے بتایا دیکھو ایسا ہے اور ایسا ہے، کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اسلام میں ایسے ہی ہے، کہا ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو مانتے نہیں۔ تو انسان تیار رہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے یا میرے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ میری چاہت کے خلاف بھی ہو تو مانوں گا۔ اصل انقیاد یہ ہے، بہت ساری باتیں آدمی مانتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ اس کی چاہت کے خلاف آئے تب جا کے معلوم پڑتا ہے یہ کتنا فرما بردار ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو جج نہ بنائیں، پھر آپ کو جج بنانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ جو فیصلہ دیں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح سے ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ جج آپ کو بنائیں، دل میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں، اور تین آپ کے فیصلے کو تمام تر قبول کریں، یہ مانوں گا لیکن یہ نہیں مانوں گا، ایک حصہ مانوں گا ایک حصہ نہیں مانوں گا، نہیں پورا مان لیں۔ تو یہ تین کام جب تک کہ نہیں ہوتے ہیں واقعی مومن ہی نہیں۔ تو انقیاد یہ ہے کہ فیصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو پیش کرے، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا میں مانوں گا، نمبر ایک۔ دو، فیصلہ کبھی تیرے حق میں آئے گا کبھی تیرے خلاف آئے گا، تیرے خلاف اگر آئے تو فیصلے پر کیا ہے؟ جی میں حرج محسوس نہ کرے. ایسا کیسا فیصلہ دے دیا اللہ نے؟ جیسے کوئی عورت کہے یہ کیا اللہ نے فیصلہ کر دیا پردے کا, مردوں کو نہیں اور عورتوں کو پردہ, ظلم ہے عورتوں کے ساتھ. کوئی عورت کہے یہ کیا اللہ نے شریعت نازل کر دی, چار نکاح مرد کر سکتے عورت نہیں کر سکتی, یا چار نکاح ہے کیوں, یا کوئی مرد یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عورتوں کی ہم پہ ڈالی, کاش کہ ایسا حکم ہوتا وہ بھی کمائے میں بھی کماؤں گا دونوں 50-50, سارا ذمہ بچوں کی پرورش کا بیوی کا میرے اوپر. تو آدمی راضی نہ ہو, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور اے نبی جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں. اپوزیشن اندر سے نہیں ہونا چاہیے, وہ یسلم تسلیما, اور پورے طور پر تسلیم کر لیں, کیونکہ بعض اوقات آدمی جزئی طور پر مانتا ہے کلی طور پر نہیں. یہ اچھا لگتا ہے اسلام کا لیکن یہ اچھا نہیں لگتا ہے, یا فیصلہ آیا یہ کروں گا لیکن یہ نہیں. جیسے پانچ وقت کی نماز فرض ہے, زہر کی اچھی لگتی ہے, عصر کی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن فجر کی نہیں اچھی لگتی. تو ایک آدمی کچھ لے کچھ نہ لے. آخری عشرے کے روزے بہت اچھے لگتے تاپ تاپ, پورا مہینہ سردی کے اچھے لگتے, گرمی کے نہیں. وہ یسلم تسلیما, پورے طور پر مان لے, ہر حال میں مان لے. خوشی کے حالات آئیں گے, غم کے, راحت کے, تکلیف کے, ہر حکم کو اللہ کے مان لینا یہ انقیاد ہے. کسی حکم میں مخالفت نہ ہو, مخالفت نہ ہو. کہ آدمی کہے ٹھیک ہے بھائی بے حیائی کے گانے تو نہیں سننا چاہیے, لیکن غزل سننے میں کیا ہے؟ اللہ نے کیوں حرام کیا میوزک کو, یہ سمجھ میں نہیں آتا. عورتیں سونا پہن سکتی ہیں, دولا کیوں نہیں, زیور ہے, مال ہے آدمی کے پاس, کیوں نہ پہنے, ریشم کیوں نہیں. تو بہت سارے احکام ہیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں, یا اس کا دل اس کام کی چاہت کرتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے, یا اس چیز سے دل کراہت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہی تو امتحان ہے. مالک کون ہے, مالک کون ہے؟ مالک تو نہیں ہے. شریعت تو طے نہیں کرے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے دین دیا ہے, تیرا کام فرما برداری ہے, اس کا کام حکم دینا ہے, حکم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین, شرع لکم من الدین, شریعت اس نے دی ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اللہ نے کہا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, بلکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اللہ کیوں, کیوں مالک ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے حکم دے. آپ کا خادم ہے, اگر اسے آپ کہیں کام کر بازار سے چیز لیا, کیوں, کیوں مالک میں ہوں کہ تو ہے, تیرے کام نہیں کہ کیوں, تجھ کو جو حکم دیا ہے حکم پورا کر. میز صاف کر لیں, کیوں, مہمان آ رہے, ٹھیک ہے, بول بھی دیا, کبھی بول بھی دیتا مالک بھائی مہمان آ رہے ہیں صاف کرو, کیوں آ رہے, بول میٹنگ ہے, میٹنگ کائے کی میٹنگ, کیوں میٹنگ کیوں. ایسا غلام پٹائی اس کی ہوتی یا پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. غلام کا کام کیا ہے, وہ مالک کا حکم مانے, مالک کی مرضی وجہ بتائے گا نہیں بھی بتائے گا. کبھی اللہ تعالی وجہ بتائے گا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, لیکن کبھی نہیں بھی بتائے گا اس کی مرضی، اس کو بتانا ہے بتائے گا، اس کو نہیں بتانا نہیں بتائے گا، تیرا کام حکم ماننا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی، کمپنی کے باس کو کبھی نہیں پوچھتا کیوں ایسا، کمپنی کی پالیسی چینج ہو چکی ہے، ایسا ایسا ہے، کیوں کیوں رہنا ہے کہ جانا ہے؟ آدمی باس سے نہیں پوچھتا۔ ایک آدمی ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی میں کوئی بیٹھے وہاں جانا ہے، بھائی چلو، معمولی آدمی ہے، وہ بھی معمولی، مالک بھی نہیں اس کا، ہو پوچھتا اس کو کیوں جا رہے ادھر؟ پوچھتا؟ آدمی معمولی چیزوں میں نہیں پوچھتا، اللہ کے اوپر اعتراض کرے گا تو؟ سارے کمال درجے کا علم اس کے پاس ہے، حکمت والا ہے، رحم والا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اور تیری بھلائی کے لیے ایسی شریعت دی جس میں تیری عزت بھی ہے اور نجات بھی ہے، اس اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا بربادی ہے۔ انقیاد کیا ہے؟ نہ زبان سے انکار ہو، نہ دل میں اس کی مخالفت ہو، نہ عملی طور پر اس کے اندر کوتاہی ہو۔ انقیاد پوری طرح سے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے گا، میرا رب جو حکم دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، خواب میں دکھا دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جانتے ہیں نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، لہذا اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب دونوں کے دونوں فرما بردار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹا دیا اور ابھی ذبح کرنے والے تھے، تو اللہ نے ندا لگا کے کہا، اے ابراہیم، یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچا کر دکھایا، ذبح کر رہے ہیں، یہاں تک دیکھا تھا، کر دیے نہیں دیکھا، تو جہاں تک خواب دیکھا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کسی بندے سے، انسان سے انسان کو ذبح نہیں کرواتا ہے، اور باپ سے اولاد کو۔ قد صدقت الرؤیا، تو اللہ تعالی نے امتحان لیا اور پاس ہو گئے، اس میں پاس ہو گئے۔ انقیاد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہوا خواب دکھایا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باپ سے اولاد کو ذبح نہیں کراتا ہے، اور نہ کروایا اللہ نے، لیکن آمادگی، تیاری انسان کی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ کو حکم دے گا، اس کے حکم میں میری بھلائی ہے، اس کے ماننے میں میری بھلائی ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کی تفصیل اور علت بتائے، ضروری نہیں اس کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم کو سمجھے گا تو ہم کریں گے۔ آپ نے کسی غلام کو دیکھا ہے ایسا؟ ہم کو سمجھے گا تو کریں گے، حکم ماننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ چوتھی چیز جو ہے، یہ کیا ہے؟ انقیاد، جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، والصدق والاخلاص والمحبہ، تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ سچائی۔ اس کے لیے لفظ عربی زبان کا کیا ہے؟ صدق، سچائی، جو جھوٹ نہ ہو، جھوٹ کے برخلاف ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کچھ ہے اور دکھاتا کچھ ہے۔ جھوٹ اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف قول ہو، جانتا ہے اندر سے ایسا نہیں ہے، بولتا کچھ اور ہے، دل میں مانتا کچھ ہے اور زبان سے بولتا کچھ ہو، تو قلب اور زبان کی مخالفت، یہ جھوٹ ہے۔ خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندر یقین نہیں ہے اور بولتا ہے کہ ہاں یقین ہے، اندر سے مانتا نہیں ہے، زبان سے بولتا ہے ہاں مانتا ہوں۔ اگر ایسا ہے، کلمہ فائدہ دے گا نہیں، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اقرار لا الہ الا اللہ کا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ شرط قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہے. مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاذ بن جبل, یا معاذ بن جبل, اے معاذ بن جبل, ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, جو بھی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول, جو بھی شخص, عرب اجم کوئی بھی ہو, گورا کالا کوئی بھی ہو, امیر غریب کوئی بھی ہو, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی اور میں اللہ کا رسول ہوں, صدقا من قلبہ, اپنے دل کی سچائی کے ساتھ, صدقا من قلبہ, الا حرمہ اللہ علی النار, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. شرط کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے کہا جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا جہنم پر حرام, ایسا کہا. ایک اور کلاز اس میں ہے, ایک اور شرط اس میں ہے کہ وہ اقرار کیسا ہو, صدقا من قلبہ, دل کی سچائی کے ساتھ ہو. جو زبان سے اقرار کر رہا ہے وہ دل میں بھی ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ دل تو نہیں مانتا لیکن زبان سے جھوٹے طور پر براہ میں مانتا ہے, اس کو دل بورا نہیں, غلط بات ہے یہ, لیکن زبان سے کہہ رہا. کیوں؟ دنیا کے فائدے کی وجہ سے یا نقصان سے بچنے کے لیے, کہ دیکھے کہ اگر میں نے نہیں مانا تو لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے, مجھ کو قتل کر دیں گے. جان بچانے کے لیے جنگ میں کہا لا الہ الا اللہ, کیوں؟ اگر نہیں بولا تو مار ڈالیں گے, جنگ چل رہی ہے اور پڑھنے پر جان بچ جاتی ہے. تو دل میں تو ایمان نہیں ہے, دل میں تو یقین نہیں ہے, لیکن زبان سے کیا کر رہا ہے؟ جھوٹا اقرار کر رہا ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقرار کیا اس نے؟ زبان سے کیا, لیکن کیا یہ اقرار مقبول ہے؟ نہیں. کیوں؟ صدقا من قلبہ, دل کی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں. تو جھوٹا اقرار نفع نہیں دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد اور الطبرانی نے روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابشرو وبشرو من وراءکم, خوش ہو جاؤ, خوشخبری سن لو, اور تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں, تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں, تمہارے بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں, ان کو بھی یہ خوشخبری پہنچا دو. وبشرو من وراءکم, کیا؟ انہ من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ, کہ جو بھی انسان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے گا, اس کی گواہی دے گا, صادقا بها, لیکن وہ سچ یہ کہہ رہا ہو, سچے طور پر گواہی دے گا, وہ جنت میں جائے گا. اسے کیا معلوم ہوا گواہی کیسی ہونا چاہیے؟ سچی, جھوٹی نہیں. جھوٹی گواہی کس کو کہتے ہیں؟ مانتا تو نہیں لیکن بول رہا میں گواہ ہوں, اس کو اندر سے مانتا نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے گواہی دے رہا ہے, تو جھوٹی گواہی ہے, یہ سچی گواہی نہیں ہے. اگرچہ یہ بات حق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, لیکن گواہی اس کی کیسی ہے؟ یہ خود مانتا نہیں ہے, جھوٹے طور پر گواہی دے رہا ہے, ایسی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں. صادقا بها, تو ایسا آدمی سچے طور پر گواہی دینا چاہیے, تبھی جا کے قبول ہوگی. منافقین گواہی دیتے تھے لیکن وہ گواہی سچی تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر, وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما هم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں. عجیب بات ہے، دیکھیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ ایمان والے نہیں. معلوم ہوا کہ اقرار کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک آدمی مومن نہیں ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے. اگر ہوتا تو منافقین بھی مومن ہوتے، جبکہ قرآن ہی میں اللہ کہہ رہا، وہ بولتے ہیں ایسا ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا یقادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکا دیتے ہیں اپنے گمان میں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وہ دھوکے بازی والا عمل کرتے ہیں اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. یہ کیا ہے؟ دھوکے والا عمل ہے، دھوکے والا عمل ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ. اللہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ان کا عمل ایسا ہے جو دھوکہ دینے والا کرتا ہے. تو جب یہ اپنے کفر کو اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اپنی زبان سے ایمان کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اللہ نے کہا کہ یہ کسی اور کو نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ابھی ان کو سینس نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر چوری کے لیے آیا کسی دکان میں، اور آیا چپکے سے، دیکھا بھیڑ ہے اس کے اندر دکان میں، اور زیور دیکھا اس نے. آپ لوگوں کو بھی بہت سارے آتے ہوں گے ایسی ویڈیو، ہاں بہت سے لوگ تو دیکھ چکے ہیں اس طرح کی ویڈیو. چپکے سے آیا دکان میں، ساری دکان بزی ہے، اور موقع دیکھ کر کوئی چیز، انگوٹھی، زیور، ہار یا کچھ بھی ہے، لے لیا اور اپنی تھیلی میں، اپنی جیب میں، جیسا بھی ڈال لیا اور چپکے سے باہر نکل گیا. باہر آ کے ایک دم خوش، میں نے کیا کیا؟ چوری. اور کوئی بھی دیکھا نہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہ مین اونر کے پاس ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اس کو، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی آیا، فوراً فون کر کے کہا دیکھو پلا آدمی جا، وہ فلانے کپڑوں میں کلر میں ہے، وہ ابھی لے کے بھاگا ہے، پکڑو اس کو. پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے سیکیورٹی آئی، پکڑا اس کو. ان کو کیسے معلوم پڑا؟ تو یہ اپنے گمان میں کیا سمجھ رہا تھا کہ میں سب کو بیوقوف بنا کے، دھوکہ دے کے یہ چیز لے کے بھاگ رہا ہوں، اور باہر جا کے کچھ بھی تھا، چہرہ مسکراہٹ اس کی اچانک غائب ہو گئی جب پیچھے سے چار ہاتھ آ کے اس کو پکڑے، ہاں اٹھا کے لے گئے اور پولیس میں دے دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان اپنے گمان میں سمجھتا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کیا ہے بھی دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ دیکھنے والا اپنے رسول کو بھی بتا رہا ہے اور ایمان والوں کو بھی بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. رسول کے ذریعے معلوم ہو جا رہا کون کون ہے. تو ہمارا کفر، ہمارا نفاق چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں چھپا رہے ہیں، اللہ نے ان سے چھپایا نہیں، اللہ نے بتا دیا ان کو. اور اللہ نے آگے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ تعالی نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. بہت سخت بات، اس کو یاد رکھیں. ان کے دلوں میں کیا تھی؟ بیماری. کون سی بیماری تھی؟ نفاق کی، شک کی بیماری تھی. ان کے پاس یقین نہیں ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حق کے بارے میں شک. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. معلوم ہوا کہ اگر شک کے مرض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض بڑھتا ہے. اللہ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری نہیں تھی اللہ نے ڈال دی، ایسا کہا نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو اور بڑھا دیا. تو گندگی ان کے دلوں میں پہلے سے تھی، ان کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا، ایمان نہیں لائے، شک کیا انہوں نے، اور اس شک کی سزا ان کو کیا ملی؟ ان کا مرض اور بڑھ گیا. تو انسان کے دل میں جب بگاڑ ہوتا ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس پر راضی رہتا ہے، اس شک کا علاج نہیں کرتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، تو یہ شک کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. فی قلوبہم، اور شک کے بالعکس کیا ہے؟ شک کا الٹا کیا ہے؟ یقین. شک کو یقین میں تبدیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اگر اس وسوسے پر راضی ہو جائیں وہ وسوسہ کیا بن جاتا ہے؟ شک. وسوسہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی کے دل میں شیطان نے ڈال دیا، اللہ ہے کہ نہیں. زیادہ پڑھے لکھے بچے ایسے ہوتے ہیں، ڈاروین کی تھیری پڑھے، کیا پڑھے اس میں؟ انسان پہلے کیا تھا؟ ہاں، بندر، اور بندر سے بنتے بنتے انسان کے اندر آئے. قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کیا. تو اب سائنس کو ماننا کہ اسلام کو ماننا؟ اب بڑا پروفیسر اس کو بولا سائنس کو ماننا، بہت ریسرچ کی ہوئے اس کے اوپر، اب اس کے دل میں کیا آ گیا؟ اگر وہ اس کا علاج نہ کرے اور اپنے شک کو اللہ والے علم کے تابع نہ کرے، زندگی بھر اسی بھنور میں رہتا ہو، نہیں نکل پاتا، اور ایک شک کبھی بانج نہیں ہوتا ہے. شک کیا ہوتا؟ انڈے دیتا ہے. شک سے اور بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک شک اللہ کے بارے میں شک کبھی رسول کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں شک، تو وہ شک کیا ہوتا ہے؟ پنپتا ہے، وہ بیکٹیریا وائرس بڑھتے جاتا ہے. اس کا علاج کرنا چاہیے. اور شک کا علاج کیا ہے؟ یقین سے ہوتا ہے، علم، اور اس علم پر یقین. بھائی جو لوگ بول رہے ہیں بندر سے انسان بنا، کسی نے دیکھا بندر بن کے انسان بنا؟ کوئی دیکھا ایسا؟ نہیں. ڈاروین کی تھیوری خود جو ہے اس کو کسی نے دیکھا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر آج کے بندر کیوں نہیں بن رہے انسان؟ لاؤ رکھو اس کو پنجرے میں، کیوں نہیں بنتا ہو انسان؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اڈیپٹیشن الگ ہے، اور ایک چیز کا کسی مخلوق کے جسم میں تبدیلی آنا حالات کے اعتبار سے، جسم کے اندر ماحول کے اثرات کے نتیجے میں جسم کو اللہ نے ایسا بنایا انسان کے کہ وہ اڈیپٹ کرتا ہے سچویشن سے. اسی لیے بعض علاقوں کے لوگوں کے جسمانی بناوٹ وہاں کے حساب سے اڈیپٹیبل ہوتی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اس کے ماحول کے اعتبار سے وہ بنتے چلے جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد. لیکن اسی لیے آپ دیکھیے، جو آدمی ایک ہاتھ سے وزن اٹھاتا رہے ہمیشہ، اس کا وہ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں اس کے حساب سے ہو جاتی ہیں. دوسرا آدمی ایسا نہیں ہوتا، جا کے جم میں ایک ہی ہاتھ سے کر رہا، کیا ہو جائے گا؟ یہ ہاتھ پاورفل اور یہ کمزور. کیوں؟ وہ ہاتھ اڈیپٹ ہوا. اسی طرح سے آدمی فریکچر ہو جاتا ہے ایک ہاتھ، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، تو اب وہ ہاتھ لکھنے والا ہو جاتا ہے، وہ لیفٹی ہو جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کا جسم مختلف حالات میں اڈیپٹ ہوتا ہے. لیکن ایک مخلوق کا بلی کا کتا بن جانا یہ کیا ہے؟ ایولیوشن. یہ الگ ہے, اڈیپٹیشن الگ ہے, اور ایک مخلوق کا دوسری مخلوق میں ایولیوشن جس کو کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے. اس کا کوئی پروف نہیں, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. مچھلی کا بالکل ایک دم تتلی بن جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب ماننے والا جو چاہے مانے, ماننے والا جو چاہے مانے. بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا گیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے کیا؟ نہیں ہے. انہوں نے مختلف علاقوں میں ہڈیاں جو ملی ان کو سیکوینس بنا کے کہا دیکھو پہلے ایسا تھا پھر ایسا تھا پھر ایسا تھا. لیکن آپ کو ہڈیاں ملی ہیں نا, اس کی بنیاد پر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں وہ الگ تھی مخلوق, یہ الگ تھی مخلوق, یہ الگ مخلوق ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, آپ کو کس نے بتایا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اڈیپٹیشن الگ ہے, ایولیوشن الگ ہے, اس کی ابھی بھی کوئی دلیل نہیں ہے جس کے بارے میں قطعاً کہا جا سکے کہ صحیح ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب پڑھے لکھے حضرات رہتے ہیں وہ جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, نئی ریسرچ آئی, نئی تحقیق آئی, سائنٹسٹ ایسا بول رہے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. سائنس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن سائنس طالب علم ہے, ٹیچر نہیں. سائنس کیا کرتا؟ ایسا کیوں, ویسا کیوں, سوال پوچھ پوچھ کے کرید کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا, بہت محنت کرتا, کبھی صحیح بھی پہنچتا کبھی نہیں بھی پہنچتا. کبھی کتنی مرتبہ سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں غلط نتیجے پہ لوگ پہنچے, سالوں سال صدیوں تک رہے اس کے اوپر, اس کے بعد معلوم پڑا سوری غلطی ہو گئی ہمارے سے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. تو سائنس کی باتوں کو اتنا حتمی مان لینا کہ اس کی کسی تھیوری کے بیس پہ ایک دم حقائق سمجھ لینا, اس کو فیکٹس کے طور پر مان لینا اس کو کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, ایسا صحیح نہیں ہے. ہم اسی لیے بعض اوقات دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے, وسوسہ شیطان ڈالتا ہے, کبھی اللہ کے بارے میں, کبھی رسول کے بارے میں, کبھی کتاب کے بارے میں, کبھی اسلام کے کسی حکم کے بارے میں, کبھی صحابہ کے بارے میں, پچھلے نبیوں کے واقعات کے بارے میں. تو یہ جو شک ہے آدمی کو کفر میں لے جاتا ہے, انکار کر دیتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی شک کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. کیوں؟ وہ اس پہ راضی ہو گئے. دل میں جو بات آئی تھی شک والی, انہوں نے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش نہیں کی, اپنے دل میں بسایا اس کو. شک کو دل میں بسایا جاتا ہے نہیں. آپ کے گھر میں کتا آ گیا اچانک, کیا بولتے؟ کیسے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, بیٹھی ہے دسترخوان پہ میرے ساتھ شریک ہو جائے, کرتے آپ نہیں کرتے. کیا کرتے آپ؟ اس کو بھگا دیتے. آپ کی اجازت سے نہیں آیا ہو, آ گیا ہو, اب آپ کا کام کیا ہے؟ چلے بھائی مہمان ہے, مہمان گھر میں آیا ہے, مہمان کا اکرام کرو, بٹھاؤ دسترخوان پہ اپنے ساتھ, ایک ہی تھالی میں کھائیں گے, برکت ہوگی. کرتے آپ بھگا دیتے اس کو, گھر سے بھگا دیتے. اپنے دل سے دین کے بارے میں شک اور شبے کو ایسے ہی بھگا دینا چاہیے. اس میں ٹائم بھی نہیں لگاتا آدمی, گھر میں کتا آیا تو ٹائم لگاتا, تھوڑی آرام سے بھگائیں گے اس کو. کرتا جیسے ہی آیا فوراً, جیسے ہی آیا فوراً, دیری نہیں. انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے, ہاں نہیں نیند تو پوری ہونے دو میری, بعد میں بہت تھکا ہوں ابھی نہیں. کتنا بھی تھکا ہوا ہو فوراً اٹھ کے بھگا دے گا, دروازہ بند کر دے گا. ایسے ہی دل میں جب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں, اسلام کے بارے میں شک اور شبہ آئے, فوراً اس کو نکالنا, اس کو مؤخر نہیں کرنا. منافقین نے کیا کیا؟ بیٹھو دل میں براجمان ہو جاؤ, اپنے دل کو شک کے تابع کر دیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہ معمولی بات ہے, سب کو معلوم ہے کہ جب اگر اس کوئی حصہ جسم کا سڑتا ہے, زخم ہوتا ہے, علاج نہیں کیا جائے, وہ سڑان پورے پاؤں میں, پورے ہاتھ میں, پورے جسم میں پھیل جاتی ہے, اس کا علاج کرنا ضروری. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہیں اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اسی لیے ان کی بات کو اللہ نے کیا کہا، وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ نے اخیر میں کیا کہا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کس وجہ سے، جھوٹ بولتے تھے. تو ان کا ایمان کا دعویٰ سچا تھا کہ جھوٹا، جھوٹا. تو ان کے لیے کیا ہے، انعام ہے، بولے ہم مانے نا، ہم نے زبان سے تو بولے نا ہم مانتے اللہ کو، ہم کو جنت ملنا چاہیے، ملی. اللہ نے کیا کہا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جھوٹے اقرار کے لیے انعام نہیں ہے، سزا ہے. جھوٹے اقرار کے لیے کیا ہے، سزا ہے. یہ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا ہے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ المنافقون، پوری ایک سورت ہے منافقین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک میں فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً اے نبی آپ اللہ کے رسول، نشهد گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. کون کہتا ہے؟ منافقین. اللہ فرماتا ہے، اللہ یعلم انك لرسول، اے نبی اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. ان کے بولنے سے بن جائیں گے، یہ بول دیے تو رسول ہے، یہ نہیں بولے تو رسول نہیں. ایسا ہے کوئی آدمی یہ کہے، اوپر آسمان ہے، اچھا ہوا تمہیں بولا نہیں تو نہیں رہتا. ہاں ایسا ہوگا، ہے تو ہے، اور تم مانے تو بھی ہے، نہیں مانے تو بھی ہے. اللہ فرماتا ہے، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اللہ کہتا ہے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے ہو آپ اللہ کے رسول، ان کے بولنے سے تھوڑی نہ ہو جائیں گے. لیکن اللہ ایک اور گواہی دیتا ہے، اللہ نے فرمایا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اب اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. ان کی گواہی والی بات جھوٹی نہیں ہے، وہ بول رہے ہیں آپ رسول ہوں، لیکن یہ جھوٹے ہیں کیونکہ یہ گواہی دے رہے ہیں. جو گواہی کیسی ہے؟ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بولتے، یہ مانتے نہیں آپ کو رسول، اسی لیے تو اکیلے میں جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں اور آپ کی بربادی چاہتے ہیں اور آپ کی شان میں مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ گواہی کیسی ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. تو کیا منافقین کی اس گواہی سے ان کو فائدہ ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ گئے نا جنت میں سب لوگ. اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جہنم کے بھی کیا ہیں؟ مراتب ہیں، لیول ہیں. سب سے برا درجہ کہاں ہے؟ نیچے. منافقین کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے بھیانک ان کا معاملہ ہوگا. گواہی دے کے بھی، سوچیے، گواہی دے کے بھی جہنم میں گئے، اور جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کے نچلے طبقے میں گئے. کیوں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ منافقین جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہی میں سچائی نہیں ہے، ان کی گواہی میں کیا ہے؟ جھوٹ. تو معلوم یہ ہوا کہ گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ سچی. یہ بھی ایک شرط ہے اس کی قبولیت اور اس سے انتفاع کی. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاذا هو يساله عن الاسلام، اور وہ آدمی آپ سے اسلام کے بارے میں اس نے کئی سوالات کیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خمس صلوات فی الیوم واللیل، اسلام میں دن رات میں پانچ نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ. فقال هل علی غیرها، کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے، کوئی اور نماز میرے لیے کمپلسری ہے، obligatory ہے؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے کہا نہیں، ہاں مگر یہ کہ تو اپنے طور پر پڑھے، تہجد کی نماز ہے اور بھی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تیری مرضی، تو زائد پڑھے منع نہیں ہے، لیکن تیرے پر لازم کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ، بقیہ نمازیں تیری مرضی ہے. الا ان تطوع. فقال هل علی غیرها، قال لا الا ان تطوع. قال رسول، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، اسلام میں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں. فقال هل علی غیره، کہا کہ رمضان کے علاوہ بھی کوئی اور روزے ہیں جو مجھ پر فرض ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، کہا نہیں، رمضان کے علاوہ تم پر کچھ فرض نہیں ہے، ہاں مگر تم اپنے طور پر روزے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، تطوع کے طور پر، نفل کے طور پر. قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، آپ نے زکات کا بھی تذکرہ کیا. فقال هل علی غیرها، کہا زکات کے علاوہ بھی کچھ مال خرچ کرنا میرے لیے لازم ہے؟ قال لا الا ان تطوع، کہ نہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے طور پر صدقات دینا چاہو. فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص. وہ آدمی پیٹ پھیر کے واپس لوٹا تو اس نے کہا اللہ کی قسم اس پر نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم. یعنی پانچ نمازیں، روزے اور زکات، جو بھی حکم مجھ کو دیا گیا ہے، اس میں میں اپنی طرف سے زیادتی بھی نہیں کروں گا اور کمی بھی نہیں. پانچ ہی نمازیں تو پانچ ہی پڑھوں گا، چھٹی نماز اپنی طرف سے نہیں، جنوری کے 31 روزے نہیں، 30 ہیں یا 29 ہیں، رمضان کی کتنے روزے ہیں، یا تو 30 ہوں گے یا پھر 29، 31 نہیں، تو میں نہ اس میں زیادتی کروں گا دین کے احکام میں، جو اللہ نے فرض کیا اس کو فرض مانوں گا، میں کم بھی نہیں کروں گا، گھٹاؤں گا بھی نہیں اور بڑھاؤں گا بھی نہیں. اور یہی انسان کی دینداری ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کمی زیادتی نہ کرے. اور وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا، پیٹ پھیر کے جانے لگا، بابا کو پیٹ دکھاتے، ہاں. وادبر الرجل، ادبر پیٹ دکھانا، وہ کس کو پیٹ دکھا کے جا رہا ہے؟ صحابہ نے لائے پکڑ کے پیٹ دکھا کے جاتا، بے ادبی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے رسول کی. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں یہ چیز کوئی گناہ اور بے ادبی نہیں سمجھی جاتی تھی، رسول کو پیٹ دکھا کے جا رہا ہے وہ آدمی، رسول کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے، رسول کا دین چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اس میں گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، یعنی فرما برداری کے اقرار کے ساتھ جا رہا ہے. تو اب جب وہ گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، اگر اس کا یہ بولنا سچ ہے کہ میں نہ اس میں گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے کہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کرے گا، جتنا حکم ہے پابندی اس کی کرے گا، جو حکم ہے اس کی تابعداری کرے گا، نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا دین کے اندر، کوئی بدعت ایجاد نہیں کرے گا اور کوئی فریضہ چھوڑے گا نہیں، اگر ایسا کرتا ہے افلح ان صدق، وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا. تو کامیابی کس پر معلق ہے؟ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ سچائی پر. آدمی کی بات کیسی ہونا چاہیے؟ سچی، کہ میں ایسا کروں گا. تو چاہے عمل کا ارادہ ہو، اس کا اظہار ہو، یا دین کا کلمہ، شہادتین، اس کا اقرار ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نجات کے لیے سچا ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ بھی ایک چیز، یہ بخاری کی روایت ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو پانچویں چیز ہم نے کیا دیکھی؟ کتنی کتنی چیزیں اب تک دیکھ چکے ہیں ہم لوگ؟ نمبر ایک کیا ہے؟ ہاں علم. نمبر دو یقین. خالی سننے آئے ہیں. نمبر ایک علم, دو یقین, نمبر تین آپ بتاؤ. ہاں نمبر تین کیا ہے؟ قبول. نمبر چار انقیاد. سب آتے بول کے ہم بھی آتے ہیں, اگر ہم لوگ اس کو نہیں سیکھیں گے بتائیے. کوئی آدمی پورا بتا رہا ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ, ہاں 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 بولے اور بعد میں وہ گیا, اپنے کو معلوم ہی نہیں کہا جانے کا, اپنے کو کیا فائدہ ہوا اس سے پوچھ کے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی انسٹرکشن, ہاں شکریہ بھی ادا کرے اس کا, بہت بہت شکریہ آپ رستہ بتایا ہم کو, اور بعد میں ڈرائیور پوچھ رہا کیا بولے چاچا, بولے نہیں سمجھا میرے کو, یاد نہیں, اور کائے کو پوچھے اس کو, میں پوچھ لیتا بھائی. یعنی خالی سننے کا فائدہ ہے, سن 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 کے اپن کیا بن گئے؟ سننی. سننی کس کو بولتے ہیں؟ اتنا سنے 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 سن ہو جائے ایک دم. ہم لوگ جو دین کی بات سنیں, ٹھیک ہے ساری بات یاد نہیں رہتی ہیں, اتنا تو کوئی بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا کہ ایک ایک جملہ یاد رکھے, کم سے کم پوائنٹس تو یاد رکھے. یہ سات باتیں ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ علم. دو یقین. علم ہوا یقین کیا, یقین آیا قبول کیا, قبول کیا عمل کیا. یہ تو یاد رہے گا, پہلے علم ہوا پھر علم پہ یقین, پھر جو یقین کیا اس کو مانا بھی قبول کیا. نمبر چار انقیاد. انقیاد اپنی خوشی سے فرما برداری کی, زبردستی نہیں. نمبر پانچ جو اقرار کیا, شہادت, گواہی دی, وہ کیسی ہونا چاہیے؟ سچی. تو اب یہ پانچ چیزیں ہو گئی, اب چھ سات دو بچا, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر چھ اخلاص, جو شرک اور ریا کے منافی ہو. کہ گواہی کیسی ہونا چاہیے؟ اخلاص والی ہو, اور اس گواہی کے ساتھ اس گواہی کے مطابق اپنے دین کو آدمی اللہ کے لیے خالص کرے. دو باتیں اس میں ہوتی ہیں, توحید کا اہتمام, یعنی آدمی کہے لا الہ الا اللہ اور پھر کہے یا غوث المدد یا علی مشکل کشا, جا کے قبروں کے اوپر قربانی بھی کرے, طواف بھی کرے, سجدے کرے, ان کی عبادت کرے, کلمہ پڑھا کہ نہیں اس نے؟ پڑھا. یہ جو کام کیا وہ کلمے کے مطابق ہے کیا؟ تو کلمے پڑھنے کے بعد اخلاص بھی ہونا چاہیے, مطلب یہ جو کلمہ ہے یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کر دے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زبان سے بول رہا ہے اور پھر عبادت قبر پہ جا کے کر رہا ہے قبر والے کی, کیا اس کا کلمہ اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا اس کو, کیونکہ اس کلمے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کوئی آدمی کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بتوں کے آگے سجدے کر رہا ہے, اس کے آگے پوجا کر رہا ہے, کیا یہ آدمی ایک اللہ کو معبود مان رہا ہے؟ زبان سے بول رہا ہے لیکن اس کو بھی تو مان رہا ہے, اس کی بھی عبادت کر رہا ہے, تو اس نے اپنے کلمے کے اقرار میں اخلاص کا اہتمام نہیں کیا کہ میں صرف اور صرف اللہ کو معبود مانتا ہوں, کسی اور کو نہیں. یہ بھی اس کو کرنا ضروری ہے. تو اس توحید کے کلمے کے اقرار کے ساتھ زندگی میں اخلاص ہونا چاہیے, یعنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر دے. یہ ہوا پہلا حصہ. اے بی کیا ہے اس میں؟ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے دیکھا دیکھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ پڑھے, کسی دنیوی غرض سے نہ پڑھے, کس کے لیے پڑھے؟ کلمے کے اقرار دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو, مثلا دل میں تو ہے نہیں, کسی مسلمان لڑکی پہ دل آ گیا, اب آیا اس کے ڈیڈی کے پاس لڑکی کے, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بولے اسلام میں تو جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہ مسلمان بچی کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہوتا ہے. اس کی کنڈیشن ہے اس کی کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ تم کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. ابھی پڑھتا میں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھا کتنی بار پڑھو؟ ایک ہی بار پڑھ لیا. نہ مطلب معلوم ہے, نہ اس پر یقین ہے, نہ اس سے کوئی لینا دینا ہے. ٹیمپرری شادی کے لیے, اس لڑکی کو پانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اس کلمے سے کوئی سروکار اس کو نہیں ہے. پڑھ لیا ہوا, اب کرو شادی. ختنہ بولے تو پیچھے ہٹے گا وہ. ختنہ بولے تو تھوڑا سوچتا ہوا, ہاں یہ ذرا زیادہ ڈیپ جا رہا معاملہ. اتنے بھولے بھی نہیں بننا, اتنے جلدی بھی قدم نہیں اٹھانا. کئی ایسے ہوئے, بن گیا مسلمان, اب اس کے بعد شادی ہو گئی, کچھ دنوں کے بعد میں کہے کا اسلام 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 کچھ نہیں, میں اپنے دین پہ ہوں. وہ تو میں شادی کے لیے بولا تھا, میں تھوڑی مانتا ہوں اس کو. تو کیا وہ کلمہ اس کو فائدہ دے گا؟ بولے نہیں, اس نے شادی کے دن کلمہ پڑھا تھا نا, وہ فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کو مانتا ہی نہیں. اس نے دکھاوے کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے اس کلمے کا اقرار کیا تھا. کیسے اس کو فائدہ ہوگا؟ اور کتنے کیسز ایسے ہوتے بھی ہیں, جب اس کو بولیں گے ایفیڈیوٹ کرو, گزیٹ کرو, ختنہ کرو, تب جا کے سمجھ میں آتا کہ معاملہ ایک دم کنفرمڈ ہو رہا. نہیں 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 نہیں. اس لیے اتنی جلدی تیار بھی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ہونا نہیں چاہیے. نہیں ابو مانتا, سب اس کو میں نے بہت فیس بک پہ بھیجی ہوں پوسٹ, ہاں سب قرآن کی آیتیں بھیجی, حدیث بھیجی, سب بھیجی. مانتا ہو کائے کا مانتا ہو, مانگ رہا ہے وہ, مان نہیں رہا ہے. اور بعد میں ایک سال کے بعد گھر پہ لا کے بچے کے ساتھ بیٹی کو چھوڑ کے جاتا ہو گیا ہمارا کام, سنبھالو اب تم. خواہش پوری ہو گئی, لذت لے لی, سنبھالو اب تم. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں. سچے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, جو واقعی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور زندگی بھر تکلیفیں اٹھا کے بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے, ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ہر قسم کے لوگ سماج میں ہیں, لہذا اتنا جلدی کودنا نہیں چاہیے, دیکھنا چاہیے, دیکھ بھال کے قدم اٹھانا چاہیے. اپنی بچیوں کی زندگی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے, خاص طور سے موجودہ سیاسی حالات میں, جس میں مسلمان بچیوں کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے سوچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. تو کلمے کا اقرار جو ہے اخلاص والا ہونا چاہیے. اب ہم تو نہیں جان سکتے اخلاص والا ہے کہ نہیں, لیکن اللہ جانتا ہے. ہاں تھوڑا اندازہ آ جاتا ہے, جیسی ختنہ کی بات آتی ہے فوراً معلوم پڑتا ہے کہ کتنا پکا ہے, کتنا پکا ہے. تو اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہو, ایسا اخلاص جس میں شرک کا بھی انکار ہو, اور ایسا اخلاص جس میں ریا نہ ہو, ایسا اقرار قبول ہے. شرک بھی نہیں ہونا چاہیے زندگی میں, اور ریاکاری بھی اس کے اقرار میں نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کے لیے, دنیا میں فائدے کے لیے کلمہ, اللہ کے لیے پڑھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کلمے کو حق مانتے ہوئے, ضروری سمجھتے ہوئے کہ مجھ کو ماننا پڑے گا, میری نجات اس میں, اللہ کے لیے مانے. اور اس کلمے کو ماننے کے ساتھ یہ مانے, اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا, میں نے سارے معبودوں کا انکار کر دیا, میں معبود صرف کس کو مانتا ہوں؟ ایک اللہ کو. تب جا کے کلمے کا اقرار, یہ گواہی فائدہ دے گی, ورنہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البینہ میں اور کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے کہی. اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, انہیں تو بس اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اپنی تمام عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ کی عبادت کریں کیسے؟ اپنی ساری عبادات کو کس کے لیے خالص کریں؟ اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے میں نماز پڑھتا نا اللہ کے لیے, لیکن درگاہ پہ جا کے کندوری بھی بابا کے نام کی کرتا ہے. یہاں کہتا میں جمعہ کو آتا ہوں اور سیاست میں جانے کی وجہ سے وہ جا کے کسی بت کی پوجا بھی کرے. تو ساری عبادات کوئی ایک بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کر سکتا ہے؟ نہیں. وما امروا، انہیں بس اتنا حکم دیا گیا تھا. اللہ کا اصل حکم بندوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، دین پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے. یہ نہیں کہ کبھی اللہ کی عبادت کر لی اور کبھی قبر کی کر لی، کبھی بتوں کی، کبھی کسی اور کی، کبھی شیطان کی. ایسا بھی ہوتا نا، بچہ بہت بیمار ہو گیا، سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیے، پھر آئی ایک دادی اماں، ایک کام کرو میرا بچہ بھی ایسے ہی بیمار ہوا تھا، کیا کرے آپ؟ بولے ایک کالی مرغی لو اور فلانا جگہ جاؤ، پل کے نیچے جاؤ، فلانا دیوار کے پاس جاؤ، فلانا جنگل بیابان میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ اور مرغی کو ذبح کرو، کچھ مت بولنا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بولنا، ویسی ذبح کرو اس کو. کیا ہے، شیطان کے لیے ذبح کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کر. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں بس اتنا حکم تھا، دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اگر ایک بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی، ایک بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا، لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، اگر تو نے شرک کیا، تیرا کیا کرایا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. شرک آدمی کے اعمال کو برباد کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. فاعبد اللہ مخلصا له الدین، تو اے نبی آپ اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کیجئے، کسی اور کی نہیں. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص کا حقدار اللہ ہے، تمام عبادات اس کے لیے خالص کی جائیں. یہ کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادات اسی کے لیے خالص کر دی جائیں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اپنے ان معبودوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، جس اختلاف میں پڑے ہیں، حق والوں سے جس اختلاف میں پڑے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا یہ فیصلہ کر دے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتے. کیسا پہنچنا پڑے گا؟ بابا کو خوش کرنا پڑے گا. کیسے؟ ان کی قبر پہ جا کے ہم کو طواف کرنا پڑے گا، ان سے دعا کرنی پڑے گی، ان سے ان کی قبر پر ذبح کرنا پڑے گا، تب وہ جا کے خوش ہوں گے اور اللہ کو خوش کریں گے. ڈائریکٹ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، جھوٹ. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، پرلے درجے کا کافر، اللہ کا ناشکرہ، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کہ ساری نعمتیں لیں اللہ کی اور شکر کریں کسی اور کا، غیر اللہ کا، اللہ ایسے ناشکروں کو اور ایسے جھوٹوں کو، ایسے کفر میں پڑے رہنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندوں میں سے کسی اور بندے کی عبادت کرنی پڑے گی، قربانی عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، دعا عبادت ہے، ساری عبادات ہیں۔ اللہ کے سوا یہ عبادتیں کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ افسوس کے لوگ پیڑوں پہ جا کے عبادتیں کرتے ہیں، بابا پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے، وہاں جا کے ناڑے باندھ رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، کیس ہمارا کورٹ کا حل ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے، پیڑ، وہ پیڑ اپنی کلہاڑی سے حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تیری کرے گا؟ سوچئے، پیڑوں سے مسلمان مانگنے لگے، پتھر جس پہ بابا بیٹھتے تھے، دھیان گیان کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے جو پیڑ پہ بیٹھ کے یا پتھر پہ بیٹھ کے، پھول برستے تھے زبان سے ان کی، اس پتھر کو بھی لوگ پوچھتے ہیں، استھان بناتے وہاں پہ، درگاہیں بہت ساری کیا ہیں، چلائے بابا کا، بابا یہاں بیٹھا کرتے تھے، اس کو بھی لوگ قبریں بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بابا کی کئی قبریں ہوتی ہیں۔ اب یہ ماننے والوں کے لیے ایک محنت کا کام ہو جاتا ہے، ایکچولی بابا کدھر ہے؟ بولے یہاں گئے تو وہ گاؤں میں بھی ہیں، وہ گاؤں میں بھی ہیں، وہ گاؤں میں بھی ہیں، شاہ داول بابا۔ بولے ایک ہی نام کے کتنے ہیں؟ بولے وہاں قبر ہے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں ایک بار گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے کیا بنا لی وہاں پہ، چلے بنا لی ان کے، یا بابا کی قبر کی اینٹ نکال کے وہاں ایک اینٹ لگا دیے، اس کو قبر بنا دیا۔ اب وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، جو وہاں ملتا ہے یہاں بھی ملتا ہے۔ حد ہو گئی شرک کی کہ اینٹوں کو پوجنے لگے مسلمان، اینٹ کو پوجتا ہے، سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کو اس کی عبادت کرنی پڑتی ہے، نہیں، اللہ کو پانے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، بلکہ اگر اللہ کو پانے کے لیے کسی اور کی عبادت کیا، اللہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ کو پانا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کسی اور کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین، اب ان کے لیے بھی حل کیا بتایا، تمہارا کلمہ اخلاص والا ہونا چاہیے، دکھاوے والا نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے، منافقین کے لیے بھی نجات کا راستہ ہے، جب تک زندگی باقی ہے ان کے لیے موقع ہے۔ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے اگر اسی پر مرے، ہاں بچ سکتے ہیں، کون؟ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے حال کی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو تھاما، اللہ سے جڑے، اللہ کے حکموں کو، ایمان کو مضبوطی سے تھاما رہا، تھامے رہے، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی ساری عبادات کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، تب جا کے مانیں گے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں بھی شمار کرنے لائق ہیں اور آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ جنت میں بسائے جانے کے لائق ہیں۔ کب؟ واخلصوا دینہم للہ، کہ جب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، دکھاوے والی دینداری چھوڑیں، اللہ کے لیے اپنے پورے دین کو خالص کریں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور انقریب آخرت میں اللہ تعالی ایمان والوں کو ان کا پورا پورا عظیم اجر دے گا۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا، منافقین کے لیے نجات کا راستہ کس میں ہے؟ توبہ کریں، اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تھامیں، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کریں، تب جا کے ایمان والوں کے ساتھ ان کی گنتی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا ورنہ نہیں. تو اخلاص بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نصیب ہو قیامت کے دن، لیکن کیا ہر ایک کو مل جائے گی؟ اس کے پانے کے لیے کیا ہے؟ کہا اسعد الناس، سب سے زیادہ سعادت مند انسان جو قیامت کے دن میری شفاعت پانے کا حقدار ہوگا، یہ وہ انسان ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، جو خالص اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں وہی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. تو یہ کلمہ کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ورنہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس کا اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کا اقرار عبادت ہے، بلکہ سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اگر وہ دکھاوے کے لیے ہو قبول نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، عتبان ابن مالک کہتے ہیں غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ہمارے ہاں تشریف لائے. فقال رجل اين مالک ابن دخشن، ایک شخص نے پوچھا یہ مالک ابن دخشن کہاں ہیں؟ فقال رجل منا ذلك منافق، ہم میں سے ایک دوسرے آدمی نے کہا وہ تو منافق ہے. لا يحب الله ورسوله، نہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ رسول سے، منافق آدمی وہ. کون؟ مالک ابن دخشن. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تقولوا، تم ایسا بولتے ہو؟ یقول لا الہ الا اللہ، یا آپ نے کہا ایسا مت کہو یا اس کے بارے میں ایسی بات مت کہو. یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ، آپ نے کہا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے؟ قال بلا، اس آدمی کا ہاں ایسا تو ہے. قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار، جو بھی بندہ اس کلمے کا اس طرح سے اقرار کرے، اس کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا لا تقل له ذلك، اس کے بارے میں ایسی بات مت کہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اسلام میں ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے سب کچھ، تو اس کو کیا معلوم؟ فلا آدمی کا کلمہ، اس کی نماز، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اس کے صدقات و خیرات، تو اس کو کیا معلوم یہ دکھاوے کے لیے ہے؟ آپ نے کہا لا تقل له ذلك، اس کے بارے میں ایسا مت بول کے وہ منافق ہے. بلکہ آپ نے کہا الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اس کی غرض اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دیدار کی خاطر اللہ کے لیے ایسا کرتا ہے. قال قالوا الله ورسوله اعلم، بعض لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، کس کے لیے پڑھا کلمہ اس نے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا چہرہ منافقین کی طرف ہی رہتا ہے اور انہی کا بھلا چاہتا ہے، وہ تو منافقین ہی کے کام آتا ہے وہ، اور اس کا چہرہ انہی کی طرف متوجہ رہتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالی نے اس آدمی کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، اس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کا دیدار چاہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس کی نجات یقینی ہے. لیکن اس کے برعکس منافقین ہیں جو دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، ان کی نجات نہیں ہے. تو چھٹی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عبادات اللہ کے لیے کیا کرے؟ خالص کرے، شرک نہ کرے. کلمہ بھی پڑھتا ہے شرک بھی کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ہی جیسے وضو کرتا ہے اور ہوا نکل گئی. ایک آدمی وضو کیا اور استنجا، ارے یاد آیا مجھ کو، پیشاب آیا گیا، اب آ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہے، ہوتی نماز؟ مولوی صاحب بولے نماز نہیں ہو رہی تمہاری. بولے وضو کر کے آیا نا ابھی. ہاں لیکن وضو کرنے کے بعد پیشاب کیا، اب پیشاب کر کے آیا تو کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا، کلمہ ٹوٹ گیا. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خالی یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ رہا ہے کلمہ لیکن شرک بھی کرتا ہے، نہیں، شرک چھوڑنا پڑے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آخری چیز، کلمے اور اس کے مقتضا سے محبت. والصدق والاخلاص والمحبہ، محبت ہونی چاہیے اس کلمے سے، نفرت نہیں. اور یہ کلمہ جس سے محبت سکھائیں، اس کلمے کا تقاضا جس سے محبت کرنا ہو اس سے بھی محبت کرنا چاہیے، ورنہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا. آئیے اس کی دلیلیں کیا دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ پیسے سے؟ ہاں اللہ سے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. کلمے میں کس کا تذکرہ ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ کلمے میں اقرار کرنے کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مان رکھا ہے. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ جیسی محبت ان سے کرتے ہیں برابر. علماء نے کہا دیکھو اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹا، اللہ سے جیسی محبت ہے ویسی محبت ان سے بھی کرتے ہیں، اس آدمی کی بربادی کا کیا کہنا جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے. مشرکین کے بارے میں کیا کہا؟ جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے ایسا نہیں ہے. اللہ کے برابر، اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں، تب بھی بربادی ان کے لیے ہے. ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ دار، مال دولت، پیسہ، جاب، سیاست، ہاں دنیا کی لذتیں، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اور جس کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے باقی کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے. جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے دوسری چیزوں کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی سب سے زیادہ کس سے محبت رکھے؟ اللہ سے، اور اللہ جس سے محبت کرنے کو کہے اس سے محبت کرے. آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ سے، اپنے رسول سے. کیونکہ اللہ کی محبت اوصاف کی بنیاد پر ہے، اور اوصاف میں سب سے اعلی اوصاف کس بندے میں ہیں؟ سب سے زیادہ خوبیاں کس بندے میں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے یہ بھی اس سے محبت کرے. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ محبت اللہ سے، بندوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے کہا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جتنے رشتے ناطے ہیں ان رشتے ناطوں میں، جتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کو کس نے سکھائی، توحید ہم کو کس نے بتائی، اللہ کا تعارف کس نے کرایا، ہم کو زندگی جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا، اللہ نے کس کو چنا، اللہ نے جس کو چنا، اللہ نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی ہم بھی اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کلمے سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کو جس سے محبت ہے اس سے بھی محبت ہو، کلمے والوں سے محبت ہو، کلمے والوں سے محبت ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوة الایمان. تین چیزیں ہیں، جس کسی میں یہ تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. ایمان کی لذت ہوتی ہے، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ اسی آدمی کو نصیب ہوگی جو ان تین چیزوں کا اہتمام کرے. کون سی چیزیں وہ تھیں؟ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ اور اس کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ، نمبر ایک، ایمان کی لذت محسوس ہوگی. دو، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. اور کسی انسان سے محبت کرے وہ بھی اللہ کے لیے کرے. محبتیں ان کی بنیاد کیا ہو؟ ارے اپنا کام اس سے اٹکا ہوا ہے، محبت کرو اس سے، اپنا کام اس نے بنایا تھا محبت کرو. انسان اسی لیے کرتا نا، اغراض، فائدے نہیں، احسانات. کسی سے محبت کریں ذاتی غرض سے نہ ہو بلکہ اللہ کی خاطر ہو. یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن مجھ کو اس سے محبت کرنا چاہیے. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے. میری کوئی رشتہ دار اس سے نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے، زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں، نہ میں نے اس پہ احسان کیا نہ اس سے مجھ پر احسان کیا، لیکن یہ مسلمان ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. میں اسے کیوں محبت کروں؟ کیا بنیاد ہے میرے لیے؟ کلمہ. وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن پھر بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی بنیاد پر محبت کرنا ہے. نمبر دو. نمبر تین، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کہ کفر میں لوٹنے سے اتنی نفرت اس کو ہو جبکہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے جیسے آگ میں پھینکے جانے سے اس کو نفرت ہے. کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے؟ کوئی آدمی موم بتی پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہے سر سے پاؤں تک آگ میں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں. لوگ اس کو اگر لے جانے لگے آپ کو پھینک رہے ہیں ہم لوگ آگ میں، ہاتھ پاؤں پکڑ کیسا چھینا جھپٹی کرے گا، بالکل پسند نہیں. ایسا مزاق ان کو پسند نہیں. ہاں کوئی آدمی دوست اس کا کرے ہاتھ بتا رہا بتا ہاتھ موم بتی کے اوپر ہاتھ پکڑ کے کر رہا ہے، یہ پسند نہیں. ہاں اس کو یہ بات مجھ کو ایسا مزاق مجھ کو پسند نہیں ہے. اس کو اتنا ناپسند ہو کہ جیسے آگ میں پھینکا جانا اس کو ناپسند ہے، وہ کفر کو آگ سے زیادہ بھیانک مانے. کہ جیسے آگ میں پھینکنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، کفر میں گرنا اس کے لیے اتنی تکلیف کا باعث ہو، اتنی نفرت ہو، اتنا ناپسند اس کو. تو کفر سے نفرت اور ایمان سے محبت، شرک سے نفرت اور توحید سے محبت، بے دینی سے نفرت، دینداری سے محبت، اللہ کے حکموں کے توڑنے سے، گناہوں کے کرنے سے نفرت، اللہ کی فرما برداری سے محبت، تقویٰ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، شرک اور کفر سے نفرت، بدعات شرکیات سے نفرت، معصیت سے نفرت. جب تک یہ نہیں ہوتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آدمی، جو آدمی یہ چیز ہوگی تبھی ایمان کی لذت اس کو نصیب ہوگی. تو کلمہ پڑھنے والے کو کلمے سے اور کلمے میں جس کا تذکرہ ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے کلمہ پڑھنے والے بندے اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سے محبت ہونی چاہیے. خالی کلمہ پڑھ لیا لیکن دین سے کوئی لینا دینا نہیں، نہیں، اس کو دین اسلام سے محبت ہونا چاہیے، اس کو دین اسلام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، اس کو دین اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں سے محبت ہونا چاہیے، اس کو دین اسلام دینے والے اللہ سے محبت ہونا چاہیے. یہ محبت اگر ہے تو اس کا کلمہ واقعی نفع بخش ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے. اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوثق عرى الايمان الموالاۃ فی اللہ والمعاداۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ عز وجل. امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت نقل کی اور صحیح حدیث سے کہا کہ ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ، ناٹ، سب سے مضبوط گرہ ایمان کی ہے، پختگی کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اس کی محبت اور نفرت، دوستی دشمنی کے جذبات، اس کی بنیاد فائدہ نقصان پہ، رشتہ داریوں پہ نہیں، کس پر ہو؟ اللہ کی بنیاد. اللہ جس کو پسند کرتا یہ پسند کرے، اللہ جس کو پسند نہیں کرتا یہ بھی پسند نہ کرے، اللہ کو جس سے محبت یہ بھی محبت کرے، اللہ کو جس سے نفرت یہ بھی اس سے نفرت کرے، تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوگا، پختہ ہوگا. لہذا یہ سات چیزیں یاد رکھیں گے، آخر میں گنا دیں گے. نمبر ایک علم، دو یقین، نمبر تین قبول، نمبر چار انقیاد، نمبر پانچ سچ بول رہے کیا سچ، اور نمبر چھ اخلاص، نمبر سات محبت. محبت یہ سات چیزیں کائے کے لیے ہیں؟ مطلب ہے کیا یہ؟ سات تو یاد ہے لیکن کائے کے لیے معلوم نہیں. ویسے ہی جیسے کوئی دے دے ہاتھ میں تھما دے، بولے ہاں ٹھیک ہے یہ سنبھالو، ہاں کروں کیا اس کا میں؟ کیا ہے یہ سات چیزیں؟ ان کے بغیر لا الہ الا اللہ سے واقعی فائدہ نہیں ہوگا. یا تو سرے سے فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے، یا پھر فائدہ نہیں ہوگا کہ وقتی طور پر تو جہنم میں جائے گا پھر جنت میں، لیکن ڈائریکٹ جنت میں نہیں، پٹ پٹا کے جنت میں جائے گا. کہ اگر اعمال میں ریاکاری کرتا ہے، یا گناہ کرتا ہے، بعض فرما برداری کرتا بعض نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دے، تو یہ بھی بھیانک چیز ہے۔ لہذا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے لا الہ الا اللہ سے ضروری ہے کہ ان سات چیزوں کا آدمی اپنی زندگی میں اہتمام کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے والا بنائیں اور دین پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔